ختم کے لیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، روزے میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ مبارک راتیں ہیں، یہ دعا کی قبولیت کی راتیں ہیں، دعا کی مقبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ لہذا اسی لیے اس رات میں لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ معشوقوں کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول ہو جائے تو یہ معشوق ہمیں مل جائے، بازاروں میں گھومتے ہیں۔ کتنا مبارک مہینہ ہے، بازار میں گھوم کر، آجا بازار میں گھوم کر معشوق کو تلاش کرتے ہیں کہ شاید کہ اس سے ٹکراؤ ہو جائے اور وہ معشوق ہماری گود میں آ گرے۔ دیکھو یاروں کو بھی کتنی قدر ہے اس عشرے کی کہ پورا جو ہے آخری عشرہ مسجد میں نہیں گزرنا چاہیے، ایسا نہ ہو اللہ والے بن جائیں تو کل کیا منہ دکھائیں گے اور کیا معشوق کو کیا بولیں گے کہ جو جس کو کاغذات بھر جس سے باتیں کرا کرتے تھے اور جس سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے پجامے خراب کرتے تھے، کل کس منہ سے اس سے باتیں کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ نہیں جی اب تو ہم صوفی ہو گئے ہیں لہٰذا ہم اب آپ سے بات نہیں کریں گے۔ جی باچا، اچھا بھائی میں کھا چکا، آپ نوش فرما لیں اور میں اب مت آنا، جاؤ شاباش ادھر۔ تو میرے دوستو یہ اتنا مبارک عشرہ آخری، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس ہمارے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی، اور جو قبول نہیں ہوئی وہ میں نے دل سے مانگی نہیں تھی۔ لہذا ہماری کمی جو مانگنے میں، ہم دل سے نہیں مانگتے، لہذا مانگے، اور پھر مانگنے کے علاوہ ایک تو ہے مانگنا اور پھر ہے کیسے مانگنا اور کہاں مانگنا، یہ دونوں چیزیں ہیں کہ کہاں جا کر مانگے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کے اندر جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے، جب 99 قتل کیے اب اس کو ہوا کہ میں بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی اس کو بھی بننا تھا، لہذا پھر ایک راہب کے پاس گیا جس پر خوف کا غلبہ تھا، تو جو اس نے انکار کر دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس اللہ والے نے کہا کہ تیری توبہ تو قبول ہو جائے گی لیکن تو اس بستی کو چھوڑ دے، ایتی قریتا قضا و قضا، اور اس بستی میں جا جہاں پر اللہ والے رہتے ہیں اور وہاں جا کر تو توبہ کر۔ اور اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ چلا تو اس کی موت کا وقت آ گیا، لیکن اس نے گرتے گرتے ایک ادا دکھا دی، فنا بصدره نحوها، کہ اپنے سینے کو اس بستی کی طرف پھیر دیا اور ذرا سسرک گیا، بس اسی ادا پر اللہ کو پیار آ گیا۔ تو لہٰذا یہ عذاب کے فرشتے پہنچے، رحمت کے فرشتے پہنچے، دونوں میں تنازع ہوا، مخاصمہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ ایک کام کرو، کیسو ما بینہما، دونوں زمینوں کو ناپو کہ جس گناہ کی بستی سے جس کا نام فجرہ تھا اور وہاں جہاں انتقال ہو وہ جگہ بھی ناپو، اور جہاں انتقال ہوا جس بستی میں نصرہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اس بستی سے وہ جگہ ناپو، جو بس جگہ قریب ہو، اگر وہ نیکوں کی بستی قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اگر گناہ کی بستی قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چپکے سے ایک کام کیا کہ حکم دیا کہ تقربی، اے نیکوں کی بستی تو قریب ہو جا کیونکہ تجھ پر اہل تقرب رہتے ہیں، اور دوسری بستی کو حکم دیا تباعدی، تو دور ہو جا کہ تجھ پر اہل بہت رہتے ہیں، اور جب ناپا تو جو ہے وہ بستی قریب نکلی، نیکوں کی بستی، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو کیا میرے مرشد نے فرمایا کہ حدیث شریف پہ غور کرے کہ اللہ والوں کی بستی میں جانا تو دور کی بات، اس شخص نے صرف وہاں جانے کا ارادہ کیا تھا اور صرف اپنا قبلہ درست کیا تھا، صرف اپنا منہ موڑا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور تو اگر وہ پہنچ جاتا وہاں تو نہ جانے کیا عالم ہوتا۔ لہذا فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جامع صغیر کی روایت ہے، ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے ہی زمانے میں یعنی تمہارے ہی دنوں رات میں نفحات، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، نسیم کرم کے جھونکے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی، اللہ تعالیٰ کی قرب کی تجلی نازل ہوتی ہے۔ یہ کئی ترجمے جو محدثین نے مختلف کیے، جس کو اردو میں نسیم کرم کے جھونکے، یہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، التجلیات الجذبات، کہ وہ تجلی جو وہ جذب کی لہریں اور وہ تجلی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جذب فرماتے ہیں. تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو تلاش کرو, فتار رزولا, اس کو تلاش کرو اور اگر وہ تم کو مل جائے گی تو لا تشکون بعد ابدا, پھر اس کے بعد تم کبھی بدبخت اور شقی نہیں ہوگے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے تو زمانہ تو پتہ چل گیا, زمان کا تو پتہ چل گیا کہ یعنی ہمارے دن اور رات میں ہے یہ. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھ کو تلاش تھی کہ یہ مکان بھی تو پتہ چل جائے کہ یہ لہریں تو ہوتی ہیں, اللہ کے قرب کی لہریں چلتی تو ہیں, لیکن جگہ بھی اگر پتہ چل جائے تو کیا مزہ آ جائے. پتا تو چلا کہ ہمارے ہی دن رات ہیں, یہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا, یہی صبح شام ہے, یہی وہ راتیں ہیں, یہی وہ موقع ہیں, لیکن اگر جگہ بھی پتہ چل جائے تو کیا مزہ آ جائے. تو فرماتے کہ اس کا حل پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے حدیث شریف سے حل عطا فرمایا. یہ میرے مرشد فرماتے ہیں, یہ حضرت کا علم ہے, خاص علم ہے. فرماتے ہیں وہ حدیث شریف کہ جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اللہ والوں کی مجلس میں آیا صرف کہ صاحب ہم بھی تو دیکھیں یہ کیا باتیں مولوی کرتے, تو اس کے بعد وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. تو فرشتے, وہ حدیث طویل ہے جس کو میں اختصار کر کے مختصر کر کے بھاگ رہا ہوں وہاں سے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتے نے کہا کہ اس میں ایک بندہ ہے کہ وہ ایسے ہی آیا تھا تماشا دیکھنے کے لیے, وہ اپنی غرض سے آیا تھا, اس لیے نہیں کہ اللہ کی محبت کی بات سنے یا جنت کا سوال کرے یا جہنم سے پناہ مانگے, سب تماشا دیکھنے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم الجلسا لا یشقا بہم جلیسہم, کہ یہ میرے اللہ والے اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا. لہٰذا فرمایا کہ اب ان دونوں حدیثوں کو جمع کرو, وہاں پہ بھی شکاوت کا ذکر, یہاں پہ بھی شکاوت کا ذکر, وہاں شکاوت کا ذکر کہ زمانے کا پتہ چلا کہ یہ تمہارے صبح شام کے زمانے جہاں پر جو ہے وہ تمہاری شکاوت کو, تمہاری بدبختی کو خوش بختی سے اور اچھی قسمت سے بدل دیا جائے گا, اور جگہ بھی بتا دی کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو یہی تمہاری بدبختی خوش قسمتی سے اور خوش بختی سے تبدیل ہو جائے گی. لہٰذا یہی پتہ چل گیا, لہٰذا اللہ والوں کے پاس بیٹھے یہ وہ جگہ ہے. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس آ کر توبہ کرنے سے اس میں جلدی فائدہ ہوتا ہے, وہ جلدی اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جذب نزدیک فرماتا ہے. میرے مرشد نے جگر کا واقعہ سنایا, اس سے پہلے ایک واقعہ اور سناتا ہوں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے مرقات کے اندر کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ تھے, محدث بھی تھے, یہ امام صاحب کے شاگرد, تو وہ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شرابی شراب پی کر شراب کی زیادتی سے اس کے منہ سے قے اور بے ہوش پڑا ہوا اور مکھیاں بن بنا رہی ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مرقات کے اندر لکھا ہے اور اس کو میں نے خود بھی دیکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب وہ جب حضرت ابراہیم ابن آدم نے دیکھا کہ وہ ایک نوجوان شراب پی کر بے ہوش پڑا ہوا ہے, بس حضرت کو دیکھ کے ایک دکھ پیدا ہوا کہ ہائے میرے اللہ کا بندہ کیسے پڑا ہوا ہے. پانی لے کر آئے, اس کا منہ دھویا, جگہ صاف کی, جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چہرے پہ پڑا تو اس کو ہوش آ گیا. یہ میرے شیخ واقعہ بہت سنایا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ سلطان جنہوں نے سلطنت بلخ اللہ پر قربان کی تھی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام اتنا قیمتی ہے اور اللہ کے نام کی لذت اتنی زبردست ہے کہ کتنے ہی بادشاہوں نے اپنی بادشاہت اللہ کے نام پر قربان کر دی, اتنا قیمتی ہے اللہ کا اور اتنی لذت ہے. ساری دنیا کی لذتیں ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں, اور اشکال ہو تو مولوی کے لیے چپ کرنے کے لیے کافی ہے کہ لیس علی اللہ بمستنکرن, لیس علی اللہ بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحد, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ پورے عالم کو کسی ایک چیز میں جمع کر دے. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے, یہ پڑھتے ہیں نا مولوی صاحب, کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لہذا ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے جب کو دیکھا اس کو تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اور مجھ جیسے گنہگار کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا, سمجھ گیا کہ یہ میرا چہرہ جو ہے انہوں نے دھویا, سمجھ گیا. تب حضرت کو دیکھا کہ آپ مجھ جیسے گنہگار کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ, یہی پر میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو اللہ والے جو ہیں وہ گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، گناہ سے تو شدید نفرت کرتے ہیں لیکن گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، کیونکہ گناہ سے نفرت تو جائز ہے اور ضروری ہے لیکن گنہگار سے نفرت حرام ہے، اس کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے، اس کو حقیر سمجھنا یہ حرام ہے۔ لہذا جب حضرت نے کو دیکھا تو رونے لگا، اس نے کہا حضرت توبہ کرائیے کہ واللہ لا اشرب خمرا ابدا، اب میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، بس حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اور اسی وقت حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ یہ شخص اس زمانے کے جو بڑے درجے کے اولیاء ہیں صدیقی ولایت صدیقیت پر، ان کے رجسٹر میں بھی اس کا نام لکھا گیا، یہ کشف ہوا حضرت کو۔ حضرت نے رات کو خواب میں اللہ رب العزت سے خواب میں پوچھا کہ اللہ میاں یہ کیا معاملہ ہے کہ ابھی نہ اس نے نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ تلاوت نہ کوئی تصوف کے جو ہے کوئی شغل کیے نہ مجاہدات کیے، لیکن آپ نے اس کو اس درجے پر پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، ملا علی قاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ اے ابراہیم ابن آدم اصل میں بات یہ ہے کہ انت غسلتا وجہہ لاجلی، کہ تو نے اس کا چہرہ دھویا میری خاطر سے، فغسلت قلبہ لاجلی، تو میں نے اس کا دل تیری خاطر سے دھو دیا، کیونکہ تو نے میری خاطر سے اللہ میری خاطر سے اپنے شاہی گدے چھوڑے، شاہی سلامی چھوڑی، شاہی کباب اور بریانی چھوڑے، تاج و تخت چھوڑا، شاہی سلامی چھوڑی، گارڈ آف آنر چھوڑے، 21 توپوں کی سلامی چھوڑی، اور تعلیم موبائل ایئر کنڈیشن یہ سب نعمتیں چھوڑی، اور جو ہے جنگل کے اندر ایک گدڑی پہن کر تو آدھی رات کو چلا گیا، اور 10 سال نیشاپور کے جنگل میں دریائے دجلہ کے کنارے 10 سال تک تو نے صرف میری خاطر سے عبادت کی، تو میری خاطر سے تمام عزتوں کو چھوڑا، آج میں نے تیری خاطر سے اس بندے کا دل کو دھو دیا۔ اور جس کو اللہ جس کے دل کو دھو دے میرے دوستو، پھر اس میں کیا کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ لہذا میرے شیخ نے جگر صاحب کا واقعہ سنایا کہ کانپور میں ایک جگہ مشاعرہ تھا، تو جگر صاحب وہاں پر خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے خلفاء میں سے، عاشق خلفاء تھے وہ بھی، تھے اور ڈپٹی کلیکٹر، گول ٹوپی نہیں امامہ پہنے ہوئے، لمبا کرتا، شلوار ٹخنوں سے اوپر، شاعر تھے، اب اسٹیج پر آئے جب ان کا پڑھنے، جگر بھی وہاں موجود، اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے بلکہ میر صاحب نے انہوں نے دیکھا بھی ہے، اور بھی لوگوں نے جنہوں نے جگر مراد آبادی کو دیکھا، کہتے ہیں وہ اتنی شراب پیتا تھا کہ جب مشاعرے میں اس کو لاتے تھے تو دو آدمی بغل میں ہاتھ دے کر اس کو لے کے آتے تھے، اتنی شراب پیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب دی، اس کی آواز بڑی غضب کی تھی، حالانکہ کہتے ہیں شکل اس کی سانولا تھا، یہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن آواز ایسی تھی کہ بس لوگ مست ہو جاتے تھے، بادشاہ غزل کہلاتا تھا وہ۔ تو جگر بھی وہاں موجود، خواجہ صاحب موجود، اب جب خواجہ صاحب کا نمبر آیا تو خواجہ صاحب جب پہنچے مائک پر تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ہوٹنگ شروع کر دی، لہٰذا پتا چلا یہ ہوٹنگ جو ہے، یہ جو کالجوں میں آج کل استاد آتا ہے تو ہوٹنگ شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں، جب سے انگریز نے قدم رکھا اس سرزمین پر تب سے یہ ہوٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، ان کے یہاں جوتے بجانا، شور مچانا، ماں باپ کے ادب نہ کرنا، استادوں کا احترام نہ کرنا، یہ ان کی گھٹی میں ہے، ان کے یہ خناس ان کے دماغ میں ہے، اور ہم کو ادب سکھایا گیا کہ استاد کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کا بھی ادب کرو، چھوٹوں کا ادب ہے شفقت ان پر کرو، یہ ادب سکھایا گیا، یہ نہیں کہ استاد آ رہا ہے اور استاد کے سامنے استاد جی ذرا جو ہے نا ذرا ڈانٹا وانٹا کم کرو، سگریٹ جو ہے نا منہ میں دبا کے تھڑی دیتے ہیں استاد کو، اس کو کہتا ہے جی بہت اچھا سر، استاد بیچارہ مجبور کہتا ہے سر جی بہت اچھا، یہ حال ہے آج کل استادوں کا، یہ کالج کے لونڈوں کو جو ہے نا یہ بدماشی کرتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی یہ جو ہے نا یہ دیکھیے ذرا یہ کچھ ابری ابری چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، اب استاد بیچارہ کیا بولے، اپنی عزت ہی بچائے گا، اب اپنی استادی بھی نہیں دکھا سکتا، وہ ایسی بے ادبی سکھائی جاتی ہے، یہ ہوٹنگ کرنا، یہ جو ہے جلسے جلوس نکالنا، یہ بھوک ہڑتالیں، یہ نعرے بازی، یہ سب انگریزوں کی ایجاد ہے، یہ سب عیسائیوں ہمارے مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب چکر بازیوں کا، کیونکہ صحابہ پر کیسے کیسے حالات آئے، لیکن کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک یا بھوک ہڑتال یا جو ہے وہ بینر اٹھا کے کہ فلاں کو باہر نکالو فلاں کو باہر نکالو، وہ ایک شاعر ہے نا, وہ کہتا ہے شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارما, بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے. تو ایک ساتھ نے اس کو تبدیل کیا کچھ, اب سنیے انہوں نے کیا تبدیلی کی. ارے وہ سائن نہیں آیا, غلام مرتضیٰ تھا نماز میں. اچھا اب انہوں نے تبدیلی کیا کی, انہوں نے کہا کہ ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہر لڑکی پہ دم نکلے, ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہر لڑکی پہ دم نکلے مگر جو لڑکی پسند آئے وہ گھر سے کم نکلے. کیا کہیں صاحب, اصل میں میرا مزاج بھی کچھ رومانٹک ہے, تو اس لیے رومانٹک باتوں کے میں بہت ہی جلدی متاثر ہو جاتا ہوں, لیکن وہ تاثر ایسا ہوتا ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا, اور مغلوب نہ ہو بس کافی ہے, غالب رہے جذبات پر. لیکن یہ مزہ بھی دے دیتے ہیں کہ ملا کو کوئی نہ سمجھے کہ یہ کچھ جانتا نہیں ہے, جانتا سب کچھ ہے, جانتے ہوئے بچانا کتنا مشکل ہے, باقی جو ہے جانتے ہوئے دیکھ لینا کیا کمال ہے. مزہ تو یہ ہے کہ جی چاہے دیکھنے کو نہ دیکھے, یہ ہے مردانگی, تو بھائی مردانگی تو اس کا نام ہے کہ جی چاہے نہ دیکھے, یہ کمال ہے. یہ کیا کمال ہے, کبھی اس کو دیکھا کبھی اس کو دیکھا, یہ تو کوئی کمال نہ ہوا. عزت اور وقار کا, مالکم لا ترجون للہ وقارا, ارے کیا ہو گیا ظالم, اللہ کی عظمت کا, اللہ کی وقار کا خیال نہیں کرتا, بے شرموں کی طرح دیکھتا ہے, یہ بھی خبر نہیں ہوتا کہ جس وقت ہم عورتوں کو, لڑکوں کو, یا جو ہے گناہوں کی حرام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی نظر ہم پر ہوتی ہے, اس وقت یہ بھی خیال نہیں ہوتا, اگر خیال ہو تو یہ بدماشی کرے کیوں. لہذا اب وہ جو ہوٹنگ شروع ہوئی تو خواجہ عزیز حسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اللہ والے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے, انہوں نے افسور کیا کہہ رہے, مسجد کے ملا کو کہاں لے آئے, اس کو تو مسجد میں بھیجو کہ یہ اذان دے, یا مشاعرے میں اس کا کیا کام ہے. اچھا خواجہ صاحب کی آواز بھی بڑی زبردست تھی, خواجہ صاحب نے ترنم سے پڑھنا شروع کیا. افسوس ہے کہ میرے پاس ترنم نہیں ہے, کیونکہ ملکہ ترنم تو چلی گئی, اب میں تو ترنم سے خالی ہوں, میری آواز تو کوئل کے بجائے زاغ اور کوے جیسی ہے, ورنہ ہم پڑھ کے سنا دیتا. خیر شیر تو سنا سکتا ہوں, تو شیر خواجہ صاحب نے پڑھا, تو میرے مرشد فرماتے جب ایک مصرع پڑھا تو جو آدھا پنڈال, اس کے اندر آدھے پنڈال میں خاموشی اور سکوت تاری, اور جب مصرع مکمل کیا تو پورا پنڈال ایسا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس, یعنی ایسی خاموشی کہ اگر سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آ جائے. اور وہ شیر دیکھیے کیا ہوگا, غضب کا, نواز شریف کا شیر ہے. یہ فرماتے ہیں خواجہ صاحب نے پڑھنا شروع کیا, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ بادل آئے ہیں, بادل آنے سے عاشق لوگ کہتے ہیں کہ رومانٹک مزہ آ گیا, اب بادل آئے اور محبوب کے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں, تو ہمارا محبوب جو ہے وہ مدینہ شریف والا محبوب, تو کیا فرمایا, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی, عنبری یعنی تیری وہ زلفے جن سے خوشبو آتی ہے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے تو آپ سونگتے ہوئے جاتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سونگتے ہوئے آپ کو پا لیتے تھے. دادا جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بصرہ کی جامع مسجد میں جب جمعہ پڑھانے آتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے صحابی, یہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں, اس خوشبو کو پوری دنیا میں ہم نے تلاش کیا لیکن ہم کو یہ خوشبو نہ ملی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خوشبو تم کو مل بھی نہیں سکتی, بات اصل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے تو جو ہے آپ کا جو پسینہ مبارک اترتا تھا تو میری والدہ محترمہ جو بڑھاپے کی جیسے وہ تھا اس پسینے کو جمع کر لیتی تھی اور اپنی خوشبو میں ملا لیتی تھی. کہا کہ یہ وہی, یہ جو میں خوشبو لگاتا ہوں یہ اصل میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے جو تم کو مل نہیں سکتی, لہذا وہ لگاتے تھے. کہا کہ یہ کہاں مل سکتی ہے, تو اب یہ کیا فرمایا, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. تو جب آج ایک مصرع پڑا تو پنڈال میں آتے پنڈال خاموش, اور پھر جب دوسرا مصرع پڑا کہ تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ, زمین ساقی کہ اے میرے ساقی دل تو جس زمین کے ٹکڑے پر تو ہے تو زمین کو وہ شرف حاصل ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا کہ جس ٹکڑے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جسم مبارک رکھا ہوا ہے وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے, کعبہ شریف سے افضل ہے, لوح کرسی سے افضل ہے اور عرش اعظم سے افضل ہے, تمام مخلوقات سے افضل ہے. تو لہذا جب وہ زمین کو وہ ٹکڑا حاصل ہے تو فلک اگر یہ بولتا ہے کہ دیکھ ہم بلندی پر ہے تو زمین کہتی ہے کہ تیری سب باتیں اپنی جگہ لیکن میرے پاس ایک وہ نعمت ہے کہ یہ نعمت تجھ کو حاصل نہیں ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کہ وہ ہماری زمین کے ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے ہی اوپر ہمارے پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر رکھا ہوا ہے. تو لہذا جب یہ پڑھا سب خاموش, پھر آگے کیا فرماتے ہیں, زبردستی لگاتی بوتل, ہاں بوتل کا بھی ذکر ہے, زبردستی لگاتی بوتل منہ سے ساقی نے, لیکن یہ بوتل وہ نہیں ہے کہ جس کو پی کر پیشاب کرنے کو جی چاہتا ہے, اور جس کو زمینی بوتل ہے نا تو زمین کی والی نکلی ہوئی چیز پی کر زمین کا چوہا بنتا ہے اور بلوں میں سوراخ کرنا اور زمینی میں گھسنے کے ارادے کرتا ہے, یہ وہ بوتل نہیں ہے, یہ وہ بوتل ہے جو منزل من السماء ہے, آسمان سے اتری ہوئی ہے, جس کو پینے کے بعد آسمان پہ نہ خود نہ کیے کہ خود اڑتا ہے بلکہ اس کے پاس کے بیٹھنے والے بھی اڑتے ہیں. کسی کو شاعر نے کہا تھا, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ریاض خیر آبادی ایک شاعر ہے, اس نے جب نواب گورکھ پور کو یہ شعر سنایا تو اس زمانے میں 1000 اشرفیہ دی اس نے, اور وہ شعر کیا تھا, اتری آسمان سے تھی جو کل, اتری آسمان سے تھی جو کل اٹھا تو لا, اتری آسمان سے تھی جو کل اٹھا تو لا, تاکہ حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا, یعنی وہ بوتل جو راتوں کو اللہ کے یاد میں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, جبکہ مخلوق جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہے لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی یاد میں مشغول ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں, ان کا دل رو رہا ہے, کسی کی آنکھ رو رہی ہے ورنہ دل سب کا رو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کا دل یہ فیصلہ کر رہا ہے اور یہ اپنے دل کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم ہر لمحہ تجھ کو خوش رکھیں گے اور ایک لمحہ بھی تجھ کو ناراض نہ کریں گے. تو لہٰذا اسی چیز سے ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب ملتی ہے, پھر یہی وہ شراب ہے کہ جس کو فرمایا کہ جس تاکہ حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا, کہ جو منزل میں سماؤ زمین سے نکلی بھی نہیں چاہیے, ہم چوہے نہیں ہیں, ہم چوہے کی طرح بلوں میں نہیں گھسنا چاہتے بلکہ ہم زمین سے اڑ کر آسمانوں پہ جانا چاہتے ہیں, اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں, زمین کے بلوں میں ہم چوہے نہیں ہیں کہ زمین کے بلوں میں سوراخ کریں, ہمیں ان بلوں سے مطلب نہیں ہے, ان کے لیے نہیں بلبلاتے ہم بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم اللہ کے لیے بے چین اور اس کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو لہٰذا کیا فرمایا, زبردستی لگاتی بوتل آج منہ سے ساقی نے شیخ نے زبردستی پلا دی, زبردستی لگا دی بوتل منہ سے آج ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی, یہ کہتے ہیں زبردستی باز ہوتا, یہ بھی شیخ کا, یہ بھی محبت, یہ بھی شیخ کی شفقت, اس کی رحمت کہ زبردستی, کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انگور کا کیڑا چلا اور اس نے کہا اعلان کیا کہ میں انگور کو حاصل کروں گا اور انگور کو چوسوں گا, اب وہ چلا تو راستے میں اس کو انگور کا پتا نظر آیا, ہرا ہرا جب پتا دیکھا تو وہ سمجھا کہ شاید یہی انگور ہے, بس اس کو بیٹا اور اس کو چوسنے لگا, اور فرماتے ہیں ساری زندگی چوستا رہا یہاں تک کہ اسی کو چوستے چوستے اسی کب کیڑے اس کیڑے کی قبر اسی پتے پر بن گئی, لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ والے سمجھائے کہ دیکھو ابھی یہاں مت جاؤ, تم اور آگے بڑھو, تمہاری منزل آگے ہے, یہ پتے چوسنا تمہارا کام نہیں ہے بلکہ تم آگے بڑھو, آگے جو پھل ہے جس کو جب چوسو گے تو اس کو بھول جاؤ گے. لہٰذا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب کیڑا چیلٹا جب شکر کو اور چینی کو چپٹا ہوا ہوتا ہے آپ لاکھ اس کو چھڑانا چاہے لیکن کیا ہے وہ اپنے ڈنگ اور اپنے جو چیز ہے وہ اس میں چھوڑ دے گا, خود باہر آ جائے گا لیکن وہ اس میں چھوڑ دیتا ہے. لیکن فرماتے ہیں بس یہی ایسا ہے, کیڑے اس کو چھڑانا چاہتا ہے, ارے ظالم تو یہاں سے بڑھ, آگے انگور ہے, پھل ہے اس کو چوسے گا, پتے کو پھول جائے گا. لیکن وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اسی میں مزہ آ رہا ہے, بس ہم یہی دیکھیں گے, ہمیں ننگی فلمیں, ہمیں جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ گھومنا, لڑکوں کو دیکھنا, ڈش اینٹینا دیکھنا, کیبل دیکھنا, دل میں گندے خیالات پکانا, جوانی کو اپنی غسل خانوں میں ضائع کرنا, ہمیں اسی میں مزہ آ رہا ہے. لیکن وہ اللہ والا کہتا ہے نہیں, ارے ظالم اس پہ تم کہاں جا رہے ہو, یہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا, تمہارا ایمان خراب کرے گا, تمہارا وقت خراب کرے گا, تمہارا مال خراب کرے گا, اور پھر جب یہی حسین بڈھے ہو جائیں گے بعد میں تم کو پچھتانا پڑے گا. لیکن جو وقت گزر جائے گا وہ وقت لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. لہذا وہ زبردستی اس کیڑے کو اٹھاتا ہے, وہ شور مچاتا ہے, چلاتا ہے کہ ہائے تم میری لذتوں کو مجھ سے چھڑا رہے ہو, ہائے تم میرے مزے مجھ سے چھڑا رہے ہو. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب اس کیڑے کو اٹھا کر انگور پہ رکھا ہے اور وہ انگور کو چوسنا شروع کرتا ہے, پھر کہتا ہے کہ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی, جزاک اللہ کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی, مرا جا با جان جا تو ہمراز کر دی, اور میری جان کو اس جان جان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا واقف اور ہمراز بنا دیا. پھر شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کی مہربانی کہ کس گندگیوں سے نکال کر, ناپاکیوں سے نکال کر پاکیوں میں, گندگیوں کے سے نکال کر اور لطافت کی زندگی میں آپ ہم کو لے کر آ گئے, اور ہماری جوانی بھی ضائع ہونے سے بچ گئی. سنبھل سنبھل کر رکھ صدا میں دل بہارے حسن فانی میں, میرے مرشد فرماتے ہیں سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن فانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں. کتنے ہی لوگ ہیں, کتنے ہی جوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی لیکن آخر میں کچھ بھی نہیں ملا, نہ وہ حسین ملے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. پھر وہ زمانہ گزر گیا, پھر پچھتانے سے میرے دوست کیا ہوگا, خون کے آنسو بھی روئے گا تو تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کے راستے میں دیکھو صاحب سمجھے ہوں گے, پتہ نہیں کیا بولے گا, یہ تھوڑی کہ جوش خطابت میں آ کے جو چاہے بک دو. اللہ کا شکر ہے جوش میں ہمارے مرشد نے سنایا فرمایا کہ جوش کمال نہیں ہے ہوش کمال ہے, لہٰذا جوش میں بھی ہوش رکھو. انشاءاللہ تعالی یہی بندہ جو اپنی جو ضائع کیا اگر اللہ کے حضور میں دو آنسو گرا لے, ارے دو آنسو کیا رونے والوں کی شکل بھی بنا لے, توبہ کر لے, محروم نہیں رہے گا. دیکھیے کیسا پلٹا کھایا بول صاحب, یہ کیا ہے یہ پلٹا کھانا, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ جو ہے مقرر کا کمال نہیں ہے, یہ مالک کا فضل ہے, اس کی عطا ہے کہ کیسا پلٹا کھلا دیا کہ سب ہو جائے کہ صاحب خون کے آنسو بھی رو تو بھی تلافی نہ ہوگی. کیوں نہ تلافی ہوگی, کیسے نہ ہوگی, ارے خون کے تلافی تو دور کی بات, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ہے ابکو رو فائل لم تبکو, لیکن رونا نہیں آتا تو فتح باکو رونے والوں کی شکل بنا لو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے مزاج شناس ہے, اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ واقف ہے پورے عالم میں, اللہ کی رحمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا, تو لہٰذا جب آپ نے بتا دیا کہ شکل بنا لو کام بن جائے گا تو ہم کو کیا ضرورت ہے مایوس کرنے کی. جب اللہ نے کی تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تو کیوں بند کرے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے 90 سال تک اللہ کی رحمت پر بیان کیا, انتقال ہوا اللہ کے حضور میں آتیش ہوئے, اللہ نے پوچھا کیا لائے, اللہ تہی دامن ہوں بالکل خالی دامن ہوں, تہی دست ہوں, نہ دامن میں کچھ ہے نہ ہاتھوں میں کچھ ہے, جیب اور گریبان سب پھٹے ہوئے ہیں, کچھ نہیں اللہ تیرے پاس میں پیش کروں. تب اللہ نے فرمایا کہ اے بندے 90 برس تک تو نے میرے بندوں کو اللہ کی رحمت سکھائی, تو جس 90 برس تک تو نے میرے بندوں کو رحمت کا امیدوار بنایا, آج میں تجھ کو وہی اپنی رحمت عطا کرتا ہوں, اور رحمت سے بخش دیا. لہٰذا جب اللہ کیا مایوسی نہیں ہے میرے دوستو, ضرورت ہماری سر جھکانے کی ہے, اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے, ہمارے لینے میں کمی ہے, اللہ کی طرف سے تو دروازے کھلے ہوئے. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی رمضان شریف کا مہینہ, رحمت کے دروازے کھلے ہوئے, اللہ کی رحمت عرش اعظم سے نزول کر کے آسمان دنیا پر تشریف لا رہی ہے, تو دیکھو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیے, جنت کے دروازے کھول دیے کہ جس چاہے دروازے سے داخل ہو جائے, شیطان کو بھی بند کر دیا, اللہ اکبر, نفس کو بھوکا رکھ کر اس کو روزہ رکھوا کر نفس کو بھی ڈھیلا کر دیا. مطلب یہ کہ رحمت کے لینے میں کوئی کمی نہ رہ جائے, پھر بھی اگر کوئی نہ لے تو دوستو پھر اسی کی بدبختی ہے نا, اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے, ہمارے لینے میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں, ہم ہی نہیں لینا چاہتے. لہذا جگر صاحب پھر جب یہ شعر پڑھا خواجہ صاحب نے پوری غزل پڑھی، عجیب اشعار اس غزل کے بھی. اس کے بعد جگر صاحب نے کیا کیا کہ کہا کہ اب آپ کا کلام ایسا ہے، اپنی غزل کو جیب میں رکھ لیا، کہا اب آپ کے کلام کے سامنے اپنا کلام پڑھنا یہ توہین ہے، یہ سورج کو چراغ دکھانا ہے. دیکھو کیسے اعلیٰ درفی، لہٰذا اس اعلیٰ درفی کا انعام ملا کہ یعنی اللہ والوں کے سامنے جو اپنے کو جھکاتا ہے اللہ کا اس پر بڑی فضل و مہربانی ہوتی ہے، بہت فضل و مہربانی ہوتی ہے. لہذا جگر صاحب نے پوچھا کہ آپ ڈپٹی کلیکٹر ہیں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے انگریزی دان ہیں، یہ آپ کا کیا حلیہ ہے کہ امامہ، ایک مٹھی داڑھی، مونچھیں سنت کے مطابق، لمبا کرتا، شلوار ٹخنوں سے اوپر، ہاتھ میں تسبیح، یہ کیا ہے، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. رہتے ہیں ہم وہیں، رہتے ہیں ہم، رہتا ہے جہاں تو، رہتے ہیں ہم وہیں، اور جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں، جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. مل جائے جب درد شناسائے محبت، مل جائے جب درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. یہ میرے مرشد فرما رہے ہیں. پوچھوں گا اس سوختہ جہاں سے یہ باادب، پوچھوں گا اس سوختا جا سے یہ با ادب، ہم تشنہ لبوں کو پلائے گا جام کب. اس کے لیے کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جوا ہے. تو خواجہ صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ کو کس کی صحبت نے آپ پر یہ اثر کیا کہ آپ کا یہ حلیہ؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہم تو تھانہ بھون حکیم الامت مجدد الملت اپنے وقت کے ولی ماں اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے، وہاں سے ہم پر یہ اثر ہوا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. یہ ہمارے پر اللہ والوں نے اثر کیا. تو خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت کیا میں بھی وہاں جا سکتا ہوں؟ میں شرابی ہوں، گنہ گار ہوں، نہ داڑھی ہے، نہ نیکی کا کام کوئی کرتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، کہ اب تو پینے کو تو خوب پی لی، اب یہ احساس ہے کہ ہائے نہ جانے کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اتنے گناہ جمع کر لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیوں نہیں جا سکتے، خانقاہ کا دروازہ اللہ والوں کے دروازے سب کے لیے، اللہ والوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آنے والے کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، جانے والے کے لیے بھی کھلے ہوئے. اس میں خاص بات ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آنے والے کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں اور ہر وقت کھلے ہوئے، آنے والے کے لیے بھی، جانے والے کے لیے بھی. دری درگاہ حاجب و دار گیرو حاجب و دربان، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چوکیدار اور دربان دروازے پر کھڑا ہوا کوئی نہیں ملے گا، جو آئے جو جائے، ہر کے خواہت گو بیاؤ، ہر کے خواہت گو بھرو، جس کا جی چاہے آئے اور جس کا جی جائے جائے. دری درگاہ حاجب و دربانو، یعنی نیس، نہ چوکیدار ملے گا نہ دربان ملے گا، جس کا جی چاہے اور جس کا جی چاہے جائے. تو حاجہ صاحب سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، دروازے کھلے میں، کہا لیکن مجھ کو شراب پینے کی عادت ہے، کیا مجھ کو خانقاہ کے اندر شراب پینے دیں گے؟ یہ سوال دیکھیے، اب ذرا کوئی مولوی سے آ کر بولے مولوی صاحب میں شراب پینا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تیری ماں کی بولے گا نا، جو تربیت یافتہ نہیں ہوگا وہ، لیکن جو تربیت یافتہ ہوگا، جو تربیت یافتہ ہوگا، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ دیکھیے، حکمت کا ٹھکانہ، کہ ایک بدوی آیا مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ دوڑے لیکن آپ نے فرمایا ٹھہرو پیشاب کر لیتا. سارے ہو گیا. اس کے بعد سمجھا دیا صحابہ سے, فرمایا پانی ڈال دو, اب جگہ پاک کر دو. لیکن فرمایا کیا کیسا, اگر وہ اس کو دوڑاتے تو دو نقصان کیا ہوتا, یہ پیشاب روکتا, اس کو بھی تکلیف ہوتی اور پھر پوری مسجد نبوی خراب ہوتی, اور ایک ہی جگہ خراب ہوئی اس کو پاک کرنا آسان ہے. کیا ٹھکانا ہے حکمت کا. اللہ اکبر, قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حضرت کو آ کر عرض کیا, اس نے کہا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ تو میں حضرت سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ شراب کی اجازت دینا, یہ تو میں حضرت سے پوچھوں گا. حضرت کے پاس گئے اور حضرت سے جا کر عرض کیا کہ حضرت جگر آل انڈیا شاعر غزل کا بادشاہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں آنا چاہتا ہے, آپ کی خدمت میں حاضری چاہتا ہے, اجازت ہے؟ حضرت نے فرمایا اجازت ہے, دروازے کھلے ہوئے. نے کہا کہ حضرت لیکن اس نے ایک شرط کہی ہے کہ میں خانقاہ میں بھی شراب پیوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ نے کیا جواب دیا, تو میرے مرشد یہ واقعہ سناتے, بہت دفعہ سنایا اور بڑے حضرت بس کیا بتاؤں کیسے جذب سے سناتے, روتے ہوئے سناتے. حضرت نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب نے سے جب پوچھا تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کہ میں نے کہا کہ بھائی دربار خانقاہ تو آ سکتے ہو, لیکن یہ جو خانقاہ جو ہے یہ شراب کی اجازت تو یہ تو میں پوچھوں گا. فرمایا کہ آپ جائے, اب جب جگر صاحب سے آپ کی ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ خانقاہ جو ہے یہ قومی امانت ہے, یہ قومی امانت ہے, قوم کا سرمایہ ہے, یہاں تو میں شراب پینے کی اجازت نہیں دے سکتا, لیکن اشرف علی کا گھر حاضر ہے, اگر میں ان کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہراؤں گا اور وہاں وہ شراب پی لے, کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو مہمان ٹھہرا سکتے ہیں تو اشرف علی ایک گنہگار, اور وہ بھی گنہگار جو اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے اور نیک راستے پہ آنا چاہتا ہے, میں اس کو اپنے گھر پہ ٹھہراؤں گا. بس جب جگر صاحب سے جب یہ بات عرض کی بس رونے لگے, لیکن اس کا سروہ آئے خانقاہ میں قیام کیا, ٹھہرے, حضرت سے بیعت کی درخواست کی, بیعت بھی حضرت نے فرمایا, اور پھر یا رکھا کہ حضرت آپ میرے لیے چار دعائیں فرما دیجیے. آ قسمت دیکھو, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھاس ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے, جب بندے کی قسمت بدلنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کیسی کیسی باتیں نکلواتا ہے. اب چار دعائیں دیکھیے کیسی عجیب, کہ حضرت دعا فرما دیجیے, پہلی دعا کہ اللہ دعا فرما دیجیے کہ حضرت کہ میں شراب چھوڑ دوں, پہلی دعا. دوسری دعا کہ حج کراؤں. تیسری دعا ایک مٹھی داڑھی رکھ لوں, مٹھی سے کم نہ ہو, ایک مٹھی داڑھی رکھوں. اور چوتھی دعا یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. بس میرے شیخ فرماتے ہیں ایک ولی کے ہاتھ اٹھ گئے, درد دل سے دعا کی آسمانوں پر گئی اور زمین پر آئی. اب کیا اندھا گئے, ہمت اور عزم لے کر گئے اور اعلان کر دیا اب شراب جگر شراب نہیں پیے گا. لہذا نتیجہ پرانے پرسوں کی شراب, بیمار پڑ گئے, ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا اور کہا کہ جگر صاحب آپ آل انڈیا شاعر ہیں, قومی امانت ہے, قوم کا سرمایہ ہے, آپ تھوڑی تھوڑی پی لیا کیجیے. لیکن بس جذب تھا, جب وقت آتا ہے جگر صاحب نے پوچھا کہ اگر میں تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. ڈاکٹروں نے کہا کہ 8-10 سال اور جی جائیں گے. بس اس بندے جس کے دل میں اللہ کی محبت کی چمک رمک اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اس کے قلب و جان کو اللہ کی محبت کا مزہ مل جائے, پھر اس شخص کا جواب سنو. جگر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں 8-10 برس جینے سے بہتر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر, شراب کو چھوڑ کر جگر کو ابھی موت آ جائے, میں ایسی موت کو لبیک کہتا ہوں. لہذا شراب چھوڑ دی, اور زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے, اور زندہ رہے شراب چھوڑنے کے باوجود زندہ رہے. اللہ زندگی دیتا ہے, اللہ زندگیوں میں زندگی ڈالتا ہے. لہذا زندگی آ گئی, حج کو گئے. پہلے زمانے میں بحری جہاز سے جاتے تھے, ہوائی جہاز نہیں تھے. اب مہینوں حاجی عجیب عالم ہوتا تھا, عجیب جس کی کیفیت چلے جا رہے, کیا کیا تکلیفیں ہوتی تھی. آج کل تو حاجی صاحب ذرا ایئرپورٹ پہ کچھ کہہ دیں, ارے جاؤ تمہارے باپ کا وہ ہے, دیکھتے نہیں ہم نے اتنا پیسہ لگایا, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, اور سعودی حکومت کو گالی, فلاں کو گالی, فلاں کو گالی. حج ہے, احرام پہنے ہوئے گالیاں نکال لیں اور ایسی ایسی باتیں کہ اللہ کی پناہ. ارے صبر کرنا چاہیے, ذرا ان حاجیوں سے تو پوچھے, بحری جہاز پر بھی ایک مہینہ لگتا تھا, ذرا ان حاجیوں سے پوچھے جو اونٹوں پر سفر کیا کرتے, ذرا کیا گزرتی ہوگی ان کے. ہم تو ذرا چار گھنٹے سفر ہو جائے، دو گھنٹے بیچارے وہ بٹھا لے اپنے انتظام کے لیے، صبر کرنا چاہیے، نہ جی یہ کہ گالیاں دینا شروع کر دی۔ اور افسوس آتا ہے کہ ایسے مصنفین پر بھی جو حج و عمرہ کر کے آنے کے بعد بس وہاں کی برائیاں ہی لکھتے ہیں آج کہ جی سعودی عرب کو یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے۔ میں کہتا ہوں جو انتظامات انہوں نے کیا ہے تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، ایسا حوصلہ ہم لوگوں کا نہیں ہے، سچ بتاتا ہوں۔ یہ عربوں کا یہ حوصلہ ہے جو انہوں نے انتظامات کیے، اللہ اکبر، کیا ٹھکانا ہے ان کا، ان حوصلوں کا۔ ذرا انتظامات کو سوچے، جو پیسہ وہ لگاتے ہیں ایک ایک دن کے اندر، لاکھ کروڑوں کروڑوں ریال تو مہینوں کے اخراجات، ایک ایک دن میں لاکھوں ریال کے اخراجات، ذرا کر کے تو دکھائے۔ یہاں تو ہمارے جو امدادی سامان بھی آیا ہے وہ بھی امداد کا سامان، متاثرین کو بھیک ملی جو ملی ہے وہ بھیک بھی دیتے ہوئے جو ہے وہ نانی مرتی ہے۔ چاچا ایک 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 دل جلے کو اپنا جو ہے وہ پھوڑا پھوڑنے دو، سب نہ پھوڑے۔ تو لہذا الفاظ بالکل عربوں کی محبت، یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ہرگز ان کی برائی نہ کرے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں شہزادے ہیں، وہ شہزادے ہیں، اگر شہزادہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو بھنگی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شہزادے کو بولے کہ تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ بادشاہ جانے، شہزادہ جانے، اللہ جانے، رسول اللہ جانے اور عرب جانے، ہمیں ان سے کیا۔ اگر کوئی برائی، ہم یہ نہیں، ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ مسئلے ان سے مت پوچھو، پھر ہم یہ آپ کو اعتدال سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسئلے جو ہے وہ علماء سے پوچھو، یہ مت دیکھو کہ عرب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہاں ان کی عزت عظمت سراخوں پر، ہمارے سر کے تاج ہیں، بادشاہ ہیں، ہم ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن مسئلے پہ عمل نہ کریں۔ وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو السلام علیکم، ہمارے علماء سے پوچھ پوچھ کے مسئلے پہ عمل کریں۔ دیکھیں مولانا اعتدال ہے نا، پھر بھی جو کمی کوتاہی کو سے معافی چاہتا ہوں کہ تو لہٰذا بحری جہاز پہ مہینوں میں مہینے کا سفر، کبھی طوفان آ گیا، کبھی جو ہے جی موسم ناگوار ہے، حالات ناخوشگوار ہیں، اب لنگر ڈال کے سمندر پہ پڑے ہیں، چاروں طرف پانی دیکھ رہے ہیں، پڑے ہوئے ایسے مہینوں مہینوں میں گزرے، 15 دن، کبھی گئے آدھا رستہ طے کیا، جی موسم ناخوشگوار ہے، واپس آ گئے بمبئی، اب لو جی پڑے ہوئے، کیسے کیسے حالات ہوتے تھے میرے دوستو۔ اس کو ایسے نہ سوچے، ابھی تو وہ تو مہینوں برداشت بےچارے کر رہے، دنوں دنوں ہم سے گھنٹوں بھی برداشت نہیں ہوتے۔ یہ حال ہے ہمارے صبر کا، اور دعوے بڑے بڑے ہیں ترقی کے، اور جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کے، اخلاقیات کے، اور پڑھے لکھے ہونے کے، یہ دعوے جو ہے عمل سے سب کے سب ختم ہو جاتے۔ دادا جگر صاحب گئے حج کے لیے، حج کے ایام میں مصروفیت، اور حج بھی کر کے آگے، دوسری دعا بھی قبول، اور واپس آئے موقع نہیں تھا، جب آئے داڑھی چہرے کو آئینے میں دیکھا، آئینے میں تو دیکھا داڑھی ایک مٹھی، بس شیر کہا چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ یہ کافر وہ معنی میں نہیں ہے، یہاں جو ہے آپ کو پٹھانستان آنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے، پٹھانوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے صاحب وہ کیسے، اب سنیے، جس ملا کی تقریر ان کو پسند آ جائے، جو مولوی ان کو اچھا لگتا ہو، تو کہتے دا کافر ملا دے، دا ٹیٹھ ملا دے، دا غٹ مسجد دے، دا ٹیٹ کافر ملا دے۔ اور ہم بھی تو کہتے ہیں یار کیا کافر ادا ہے، معشوق کو کہتے نہیں کہتے، جی جناب سب پتا ہے۔ تو یہاں کافر معنی میں محبوب کے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا حمل اہل انسان انہ کانا ظلومن جہولا، کہ انسان نے اس بارے امانت کو اٹھا لیا، کیسا ظالم اور کیسا جاہل ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور یہ اٹھاتا ہے ظلم کرتا ہے اپنی جان پر۔ یہ ظالم اور جاہل بمانے میں محبوب کے ہیں، محبوب کے معنی میں، کہ کیسا ظالم ہے، مطلب معنی محبوب کے ہیں بھائی۔ کیوں صاحب اتنی اردو سے تو واقفیت ہے نا، کیونکہ آج کل بھائی اردو ہماری رنگین ہو گئی ہے۔ اب کہتے ہیں کیا کہ میں آپ کے غریب خانے پر تشریف لاؤں گا، آپ میرے دولت کہتے پہ کب حاضر ہوں گے، عجیب اردو ہو گئی، کیا کریں، رنگین اردو، اردو ہی ختم۔ حالانکہ آپ بولنا کچھ چاہیے، اور کہتے کیا ہے کہ میں نے فرمایا تھا جو آپ نے عرض کیا تھا نا، اور میں نے فرمایا، اپنے لیے کہتے ہیں میں نے فرمایا تھا جناب، اور اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں، حضرت یہ صاحبزادہ ہے، صاحبزادہ، تو مطلب کیا ہے کہ میں صاحب ہوا اور یہ صاحب کا بیٹا ہے، اپنے کو صاحب بناتے ہیں۔ ارے کہو بھائی، بزرگ سے کیا کہنا ہی ہے، تو کہو خادم زادہ، یا زیادہ لکھنؤ کے چکر میں نہ پڑے، سیدھا سیدھا کہتے ہیں میرا لڑکا ہے، میرا بیٹا ہے، کیا ضرورت ہے صاحبزادے بڑی اپنی لگانے کی، اگر جس کو نہ آتا ہو وہ جیسے ایک آدمی تھا ایک دیہاتی لکھنؤ گیا, وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا, اب وہ لکھنؤ گیا. اب لکھنؤ والے تو بڑی وہاں کے تو ککڑی بیچنے والوں کا عجیب حال, کہ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ ککڑی بیچنے والا ککڑی بیچ رہا تھا کہ مجنوں کی پسلیاں ہیں, مجنوں کی پسلیاں ہیں, لیلا کی انگلیاں ہیں, کیا خوب ککڑیاں ہیں. تو جا کے ککڑی سبزی والوں کا یہ حال ہو تو وہاں کے جو ادب والے اور پڑھے لکھوں کا کیا حال ہوگا, کیا کہ مجنوں کی پسلیاں ہیں, لیلا کی انگلیاں ہیں, کیا خوب ککڑیاں ہیں. یہ تو ککڑی بیچنے والے. تو ایک آدمی دیہات میں آیا تو لکھنؤ کے دو آدمی تھے, وہ ایک آدمی رخصت جا رہا تھا بس میں اور یہ ایک اس کو رخصت کرنے کے لیے آیا تھا. تو اب جب وہ بس والا تھا وہ جانے لگا تو دیہاتی میں کھڑا تھا, وہ بھی اسی بس میں جا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا بھائی اب میں مرخص ہوتا ہوں, یعنی اب یہ کہ یعنی مرخص یعنی رخصت ہونے والا, اب میں رخصت ہوتا ہوں, اب تم بس میں بیٹھو میں مرخص ہوتا ہوں. اچھا بھائی, اب دیہاتی نے سن لیا, اس نے کہا اوہو بڑے روک ڈالتے ہیں, وہ مولوی ہے نا مسجد میں بڑی لغت بولتے ہیں, موٹے موٹے الفاظ جو ہمارے پلے ہی نہیں پڑتے. اب یہ کیا مولوی صاحب کے پاس راستے پر یاد کرتا رہا کہ مرخص بولنے جا کے, اب سیدھا اتر کے سیدھا مولوی کے پاس گیا. مولوی صاحب بھی پریشان, خیریت تو ہے بھائی کہ جو مسجد میں نہیں آتا, جو مسجد میں غلطی سے کبھی مشکل سے آ جاتا ہے تو وہ میرے پاس کیسے آ گیا. وہ بڑے حیران کہ اللہ خیر کرے آج پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے. وہ جیسے ایک جہاتی تھا نا تو وہ بھینس اس کی مسجد میں گھس گئی. اب مولوی صاحب نے شور مچانے کی تمیز نہیں ہے, اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, آ جاتے ہیں گھس جاتے ہیں. اب وہ دیہاتی پیچھے آیا, وہ بھینس کو تلاش کرتے ہوئے آ رہا تھا. اب جب ویسے غصہ کر رہا تھا دیہاتی کو دیکھا مالک ہے تو اس نے اور سنا اس کو شکی دی, جاہل بدتمیز گوار اجڑ تم لوگ بالکل ایسے تمیز نہیں, جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے. اب دیہاتی تھا برداشت کرتا رہا برداشت, پھر آخر جب زیادہ ہوئی تو کہتے ابھی مولوی چپ کر بکواس مت کر, جانور تھا غلطی سے گھسایا, کبھی ہمیں مسجد میں دیکھا کبھی ہمیں مسجد میں دیکھا, جانور غلطی سے آ گیا, تو ایسی باتیں کہ ہمیں سنا رہا. تو اب وہ مولوی صاحب کے پاس جب وہ دیہاتی پہنچا تو مولوی صاحب حیران کیا, اللہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ آج کہاں سے آ گیا. تو خیر اب تھوڑی دیر بیٹھا, اب اس کو چونکہ پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے, وہ کہنا تھا نا جب ہوا تو بیٹھا کبھی یوں کروٹ کبھی یوں کروٹ, کہا شربت, کہا جلدی جلدی شربت پیا. پھر کہتا ہے مولوی صاحب اچھا مولوی صاحب اب میں مخنث ہوتا ہوں. مولوی صاحب نے کہا جی بہت اچھا, اگر آپ کا یہی ذوق ہے تو میں رکاوٹ نہیں کروں گا, رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا. اب اس کو تو بجائے اس سے کہ بھائی ذرا کچھ ادب آداب کا جملہ آنا چاہیے کیا, پھر اس نے دوبارہ مقرر کہا, دوبارہ کہا کہ مولوی صاحب میں مخنث ہوتا ہوں. اس نے کہا بھائی تو مخنث کیا, ہجڑا بھی ہونا چاہتے تو میں کہاں منع کر سکتا ہوں, تیری خوشی ہے تو میں کیا کروں اس میں. تو میرے دوستو اس لیے جو ہے سادی چیز بولے, دو شوق ہوتا ہے کہ ذرا بات کرے, خصوصاً جو ذرا دیندار ہو جائے نا, ذرا علماء کی مجلس میں بیٹھے, تبلیغ میں کچھ وقت لگا لے, خانقاہوں میں جائے, پھر اس کو جو ہے قرآن کی تفسیریں پیش کرنے کا ذرا بڑا شوق ہوتا ہے, جا ذرا بات کی فوراً آیت, حالانکہ ترجمہ کہیں کا کچھ کہیں کا کچھ, لیکن اب وہ نہیں بس آیت پیش کرنی ہے, مارنا سے توبہ کرتا ہوں آیت پیش کرنی ہے, تاکہ جو ہے وہ جی بڑے پڑھے لکھے ہیں یہ ذرا سوچو, ترجمہ اردو دیکھ لیا, اردو ترجمہ حدیث شریف کا یا قرآن شریف کا, پھر مولوی بنتے ہیں, پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ مخنث والا معاملہ ہوتا ہے. تو بتائیے کافر سے کہاں بات چلی گئی. تو جگر صاحب نے کیا شعر پڑھا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا, یعنی جو اللہ کی نافرمانی میں تھا وہ بندہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر آ گیا, اس کو دیکھ. پھر میرے شیخ دادا تین دعا قبول ہو گئی, تب فرماتے ہیں میرے شیخ کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے جس اللہ کے ولی کی دعا سے تین دعائیں قبول فرما لی, چوتھی دعا کی امید ہے کہ وہ بھی قبول ہو گئی. اکثر جب قبول ہے جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چار دعائیں عطا فرمائی, کیا کہ اللہم بارک فی مالہ و ولدہ, کہ اللہ وہ عمر ہی, تین دعائیں تھی کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما اور ان کے عمر میں برکت عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, یہ آپ نے چار دعائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو دی. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے مال میں اتنی برکت تھی کہ میں جس کھجور کو ہاتھ ڈالتا تھا تو اس لوگوں کی سال میں اگر ایک فصل آتی تھی تو میری دو فصل آتی تھی، ایسی برکت تھی. اور اولاد اتنی تھی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دو کم سو 98 لڑکے اپنی اولاد کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. اور زندگی اتنی طویل ملی کہ جیتے جیتے تھک گیا. اور پھر فرماتے ہیں آخر کے بارے میں، آخری دعا کے بارے میں فرماتے ہیں وانا ارجو رابے، اور چوتھے کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ یعنی میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تین دعائیں قبول ہو گئی تو ارجو رابے چوتھے کی مجھ کو امید ہے لیکن وہ بھی خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. یہی جگر صاحب نے کے لیے کہ تین جب دعا اللہ نے قبول فرما دی، نائب رسول کی جب اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے صحابی کا کام بنا، تو نائب رسول کے ہاتھ اٹھنے سے امتیوں کا کام بنے گا. لہٰذا میرے دوستو، جب ایسے کہتے ہیں صاحب ہم تو گنہگار ہیں، شراب کتنے زمانے کی پی ہوئی، جب ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو میرے دوستو ہم کو کس بات کی مایوسی ہے، کس چیز کی مایوسی ہے؟ ہم اللہ سے مانگے گڑگڑائیں، گڑگڑا کے جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اسے مئے گلفام. ارے جو تڑپ تڑپ کے مانگتا ہے اللہ سے، روئے گائے رونا نہ آئے، رونے والے کی شکل بنائے، مانگتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، کہیں گے کہ یہ بندہ پکا ہے، جاتا نہیں ہمارے در سے. دیکھو جب فقیر پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب فقیر پیچھے پڑتا ہے دینا دینا دینا، تب کہتا ہے یار لے یار جان چھوڑ. انسان کیا کہتا ہے؟ لے یار جان چھوڑ. بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے دینا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں بالکل اس کے قریب ہوں، اور جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور اللہ نے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میں جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا سیدخلون جہنم داخری، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا. لہذا میرے دوستوں کمی کس چیز کے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو امید دلائی ہے دینا چاہتے ہیں. سب کا اچھا کمال دیکھیے، شفقت اور رحمت دیکھیے کہ خود سکھا بھی رہے کہ مانگو نہ، اور نہ مانگنے والے کو جوتے پڑ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ رحمت نہیں میرے دوستو اور کیا ہے. لہذا میرے دوستو مبارک مہینے کی مبارک راتیں چل رہی ہیں، یہ مانگنے کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے. گھومنے کا زمانہ تو بعد میں بھی آ سکتا ہے، ہم گھوم سکتے ہیں، ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہر کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ کام ہے کہ یہ موسم ہے، موسم کہ لوٹ سیل، رمضان میں لوٹ سیل لگاتے ہیں نا کہ جی آئیے لوٹ سیل ہے مال خریدو. میرے دوستو یہ اللہ کی دوستی اور ولایت کی لوٹ سیل کا زمانہ ہے، لوٹنے کا زمانہ ہے. لوٹ لو، کما لے میری جان، کما لے میری جان، کمانے کے دن ہے، کما لے میری جان، کمانے کے دن ہے، کما لے، جتنا ہے لوٹنا ہے لوٹ لے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے مانگنے میں. ہم انشاءاللہ جو ہے رونا نہ آئے، رونے والوں کی شکل بنائیں، بس مانگتا رہے. اور زیادہ اس کا یہ ہے اللہ والوں کی صحبت اور ان کے پاس آنا جانا رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بندہ محروم نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا ایک مسئلہ یاد آ گیا بیچ میں، آیت بھی گزری تھی اس کا بھی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخلق ما یشاء، یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ. اور جس کو چاہتا ہے ذکرانہ و اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکا بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے. اور ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے عقیم رکھتا ہے، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں دیتا. یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جس کو چاہتا ہے، کسی کو لڑکا ہے کسی کو لڑکی، یہ صرف اللہ کی دین ہے. اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بندے کا کوئی زور نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی عطا ہے. لہذا میرے دوستو بعض لوگوں کا مزاج ہے لڑکیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب بات ہے اس میں دیکھی. میرے مرشد فرماتے ہیں اناسا، اناس کو یعنی مؤنث، یعنی لڑکیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ لڑکی دیتا. پتہ چلا کہ لڑکی کا پیدا ہونا یہ تو قرآنی ترتیب بھی ہے، بلکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل مبارک باد ہے وہ عورت جس کے پہلے وہلے میں، یعنی پہلے لڑکی پیدا ہو، یہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے. لہذا اس لیے لڑکیوں کے بارے میں جو لوگ منہ ناک بو چڑھاتے ہیں، یہ سختی بہت ہی یعنی بڑی دل سخت ہونے کی، ظالم ہونے کی علامت ہوتی ہے. لڑکیاں، اور میں سچ بتاتا ہوں، لڑکیاں جیسے اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، لڑکوں کو وہ بات نہیں. جان فدا کرنے کو تیار، رو رہی ہیں اور دعائیں مانگ رہی ہیں اور حاضر ہیں، بس عجیب ان کو ایک ہوتا ہے۔ لہذا میرے دوستوں، یہ جو ہے ان کے ساتھ برابر کا معاملہ کریں۔ یہ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ان کو پال پوس کر بڑا کر کے اور ان کو جو ہے تعلیم، ان کی تربیت کرے، نیک بات سکھائے اور جو ہے سب حقوق سکھائے، کھانا پکانا یہ سب سکھا کر پال پوس کر بڑا کر کے پھر شادی کر دے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تین کے لیے آپ نے فرمایا تھا، صحابی نے کہا دو، کہا دو کے لیے، پھر ایک نے کہا اگر کسی کی ایک ہو، آپ نے کہا اس کے لیے بھی۔ لہٰذا میرے دوستوں، یہ بھی اللہ کی نعمت رحمت ہے۔ یہ بھی یہ لڑکیاں، کیونکہ لڑکوں پر تو یہ ناز بھی ہوتا ہے کہ صاحب ہمارا محنت کرے گا اور جی طاقت ہے، یہاں تو صرف زاری ہوتی ہے، وہاں زور دکھاتا ہے اور یہاں زاری ہوتی ہے۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں کام زور سے نہیں بنے گا بلکہ زاری سے بنے گا، یعنی کمزوریوں سے کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں یہ جو ہے لڑکیوں کا مسئلہ کہ ان پر نہ کہے، ان کو جو اللہ کی امانت سمجھے کہ اپنے گھر میں چلے جائیں گی اور پھر جو ہے وہ یہی تو وہ ہیں جو جنت واجب کرواتے ہیں۔ اور لڑکوں کو تو پرواہ نہیں ہوتی، باپ مر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، وہ اپنے جو ہے کبڈی مار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور لڑکیاں بےچاری رات رات گھٹ گھٹ کے روتی رہتی ہیں۔ دعائیں کرنا، خدمت کرنا، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اس آیت کے صدقے میں، اللہ سبھی لئی معیشا کے صدقے میں ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا۔ یا اللہ اس فقیر نے اس لالچ میں اللہ والوں کا تذکرہ کیا، ان کے جذب کا تذکرہ کیا اپنے شیخ کی نقل کرتے ہوئے، تاکہ اللہ ان جذب کے واقعات سے یا اللہ آپ ہم سب کو بھی جس فرما لیجیے، آپ کی رحمت برس جائے، وہ خاص اپنی رحمت برسا دیجیے کہ اللہ ہم سب کو جس فرما کر اپنا بنا لیجیے، ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات پاک سے چپکا لیجیے۔ یا اللہ گناہوں کی نفرت ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اپنی محبت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اپنے نام کا مزہ عطا فرما، ہمارے دل کو غیر اللہ سے پاک فرما، ہمارے قلب و جان میں اپنی لذت، اپنے نام پاک کی لذت عطا فرما۔ اور یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے۔ اور یا اللہ تعالیٰ آپ جو مزہ، جو لذت اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، ہماری جانوں کو بھی عطا فرما دیجیے، ہماری جانوں میں بھی اپنے نام کی لذت کو گھول دیجیے، اپنے نام کی مٹھاس ہمارے قلب و جان میں یا اللہ داخل فرما دیجیے۔ اور یا اللہ ہم سب کے قلوب کو انوارات سے بھر دیجیے، ہمارا ظاہر و باطن کو نور سے بھر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دل میں نور عطا فرما، ہماری آنکھوں میں نور عطا فرما، ہمارے کان میں، ہماری زبان میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یا اللہ ہم کو سر سے لے کر پاؤں تک نورانی بنا دیجیے، اور ہمارے یا اللہ تمام اعضاء اور جوارے سے نورانی اعمال صادق فرمائیے۔ اور یا اللہ شیطانی کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے، ہماری جانوں نے، ہمارے قلب نے، ہمارے نفس نے جو حرام لذتیں چشید کیے، کشید کیے، دید و شنوید کیے، اور جو لذتیں حاصل کیے، جو حرام چوریاں کیے، یا اللہ اس کو، ان سب کو خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ 21ویں شب ہے، بہت مبارک شب ہے، یا اللہ اس مبارک شب کے صدقے میں یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ مسجد سے میں بیٹھے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کی، آپ کی محبت کی بات کی، ان تمام چیزوں کو قبول فرما دیجئے۔ اور یا اللہ اپنا فضل اور مہربانی ہم پر فرما دیجئے۔ یا اللہ، اے اللہ ہمیں اس حالت میں ایسا نہ ہو کہ ہماری اسی گناہوں کی حالت میں موت آ جائے، تو اللہ ہم کتنے خسارے میں ہوں گے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل اور مہربانی فرما دیجئے۔ اور اگر اے اللہ اگر ہوا آپ ہم کو اپنا بنا لیں گے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، ہمارے بڑے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور اے اللہ اگر ہم ایسے ہی گناہ والی زندگی گزارتے رہے تو آپ بھی خوش نہ ہوں گے، آپ کے نبی بھی خوش نہ ہوں گے، اور ہمارے بڑوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اے اللہ ہم کو بھی خوش فرما اور ہمارے بڑوں کو بھی خوش فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش فرما، ہم سب کو ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ شیطان و نفس کی غلامی سے نکال کر 100% ہمیں اپنی فرما برداری عطا فرما، ہماری گردنوں سے غلامی کا توق نکال کر ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج رکھ دیجئے۔ اپنے کرم سے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، تمام نیک کاموں کو آسان فرما، ہر مشکل کو یا اللہ حل فرما۔ ہم میں سے اللہ جس کی جو حاجت ہے، اللہ آپ اس حاجات کو جاننے والے ہیں۔ یا اللہ جو جن میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. یا اللہ باپ کے دل میں اولاد کی شفقت ڈال دیجئے, اولاد کے دل میں باپ و ماں باپ کی عظمت ڈال دیجئے. میاں بیویوں میں اللہ محبت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ جن میں جدائی ہے ان کو یا اللہ جو رشتوں میں ان میں آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے ہمیں رزق حلال عافیت الفراوانی کے ساتھ فرما, جو مریض ہے ان کو اچھا فرما. میرے شیخ دامت برکات ان کو 120 سال کی عمر صحت عافیت خدمات دینیہ کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ تعالی ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس گناہ کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما, جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما. اور یا اللہ جو مقروض ان کو قرضوں کو عطا فرما, یا اللہ اے اللہ رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. جو یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا. جو اپنی لڑکیوں کی رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح لڑکے رشتے عطا فرما. اور جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہم تو مانگنا کے ڈھنگ سلیقہ بھی نہیں جانتے. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے. دست بخشا جانب زمبی لیما, دست بخشا جانب زمبی لیما. اے اللہ ہمارے ننے ہاتھوں کو ماں کے پیٹ میں آپ نے بنایا. یا اللہ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے ہم پر بڑی بڑی مہربانی فرما دیجئے. یا اللہ آپ بڑے, آپ کا نام بڑا. یا اللہ آپ کی شان بہت بڑی. یا اللہ ہمیں اپنے دربار سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے. رحمت و مغفرت اور عافیت کی بھیک عطا فرما دیجئے. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.